ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک مناجات حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا.
قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة
سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں دودھا ہمارا نبی.
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میرا نام محمد ریاض ہے. میری والدہ کے پیٹ میں نا چوری ہے جو بڑھ گئی ہے, جس کی جڑیں جگر میں گونج گئی ہیں, جس کی وجہ سے آپریشن بھی نہیں ہو سکتا اور روزانہ درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لہذا برائے مہربانی کوئی روحانی علاج اچھا.
عبداللہ نام ہے. میں نے اسپارا کرانا تھا, کام نہیں کوئی سیٹ ہو رہا.
میں انڈیا سے بول رہا ہوں شاید آپ. میری بہن کے رشتے کے لیے کسی وجہ سے رشتے آتے ہیں پر رکاوٹ آ جاتی. اس سے سارا کر کے بتا دیجیے کیا وجہ سے رکاوٹ آ رہی. یہ کنک فاطمہ بہن کا نام, رمی کا نام شیخ سلطانہ.
میری سسٹر ہے, ان کا استخارہ کرانا ہے. افشا کوسل. والدہ کا نام ہے منور سلطانہ. شادی میں رکاوٹ ہے جو رشتہ دیکھتے ہیں تو اپنا وہ چند دن بعد
کو
جواب وغیرہ نہیں آتا.
علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم.
ریاض بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ والدہ کے پیٹ میں کچھ تکلیف ہے, بڑھتی جا رہی ہے, کافی بڑھ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. اس کے دو روحانی علاج ہیں, وہ آپ دونوں سماعت فرما لیں, دونوں میں سے آپ کو جو آسان لگے. اگر آپ کی والدہ خود عمل کر سکتی ہیں تو آپ کی والدہ خود کر لیں, نہیں تو آپ دم کر دیں. وہ وظیفہ یہ ہے, آپ کی والدہ جب بھی پانی پئیں تو پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ یا عظیم اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں, انشاءاللہ عزوجل پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے. 7 مرتبہ یا عظیم اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ عزوجل پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے. اسی طرح لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون, یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں, پیٹ پر بھی دم کریں, انشاءاللہ عزوجل پیٹ کے جملہ امراض ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد عبداللہ بھائی, آپ کا استخارہ کر دیا گیا, استخارے کا کہا تھا آپ نے کہ کام نہیں مل رہا, تو آپ کا استخارہ کیا گیا, تو استخارے میں کوئی عملیات, کوئی بندش, کوئی اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا, صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ کے کام کاج پر آپ پر نظر بد لگی ہوئی ہے, اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اس طرح کی رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے, آپ بھی فرائض کی پابندی کیجئے. روزگار کے حصول کا بہترین وظیفہ, سب سے بڑا روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین, وہ ہے فرائض کی پابندی. فرائض کی پابندی ہو, نوافل کی کثرت ہو, اشراق و دعا پابندی سے ہم ادا کریں. یہ 2 رکعت نماز نفل اشراق, 2 رکعت نماز نفل چاشت, یہ پڑھنے کی عادت اگر ہماری ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل مفلسی سے, تنگ دستی سے, بے روزگاری سے انشاءاللہ عزوجل جان چھوٹ جائے گی. تو آپ بھی عبداللہ بھائی یہ اشراق الدحا کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیے, انشاءاللہ عزوجل اچھا روزگار نصیب ہوگا. اور ایک وظیفہ بھی آخر میں مختصراً سماعت فرما لیں, یا باسطو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھا کریں, انشاءاللہ عزوجل اچھا روزگار نصیب ہوگا, آپ کو بہت اچھا اور جائز کام مل جائے گا انشاءاللہ عزوجل. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ ہمشیرہ کے رشتے میں رکاوٹ ہیں, تو آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا, تو استخارے میں فی الوقت کوئی بندش نہیں ہے, رشتوں میں کوئی آزمائش نہیں ہے, قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ رکاوٹیں. اللہ خیر فرمائے, رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں, اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں. آپ کی ہمشیرہ نے اس پر عمل کرنا ہے, کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو وہ خود ہی یہ عمل کرے, اس روحانی علاج پر عمل کریں. وہ وظیفہ یہ ہے, جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں. اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت, ناجائز رسمیں بشمول فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, تصاویر, الغرض, تمام گناہوں سے بچیں گے, یہ نیت ہونی چاہیے. اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہیں, 90 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں. اس دوران اگر مغنی وغیرہ ہو بھی جائیں تب بھی اس عمل کو موقف نہ کریں, جاری رکھیں, پڑھتے رہیں جب تک کہ شادی نہ ہو جائے. اور اسلامی بہنیں جب اس پر عمل کریں, اس روحانی علاج پر عمل کریں, تو چونکہ 90 دن کا یہ عمل ہوتا ہے تو باری کے دنوں میں, وہ ایام جن دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے, تو ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ ہو اللہ احد سے شروع کریں. اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا, یعنی قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ حمد و ثنا کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
میری فرمائش یہ ہے کہ جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا پہلی چاند رات کو, وہ مجھے دوبارہ دکھایا جائے, خاص طور پہ یہ سوال کا جو جواب امیر علیہ سنت نے جو بتایا تھا. مزدور جو پوچھ رہا تھا روزے کس طرح رکھا جائے, آج کل دھوپ کے حالات ہے, گرمی بہت زیادہ ہے تو رکھا نہیں جا رہا, جو بتایا تھا دوبارہ بتا دیا جائے.
جو بہار شریعت میں اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جو اس طرح کے سخت کام کرتے ہیں, نان بائی کی مثال دی ہے, روٹیاں جو پکاتے ہیں ذرا وہ بھٹی کے پاس ہوتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ جو جن کے لیے روزہ دشوار ہوتا ہے, تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں کہ جیسے مٹھائیاں بنانے والے یا کسان یا تعمیرات کا کام کرنے والے, رنگ روغن کرنے والے, مستری کا کام کرنے والے, جو مطلب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, بوجھ اٹھانے والے مزدور, لوڈنگ انلوڈنگ کرنے والے, اس طرح کے جو بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے روزہ جبکہ دشوار ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ کام کم کریں. آدھا دن کام کر لیں مگر روزہ رکھیں کہ یہ فرض ہے. اچھا اگر آدھا دن کی وجہ سے بھی اگر اس کو روزہ دشوار ہوتا ہے تو چوتھا ہی دن کریں. اگر تھوڑا سا کام کرنے کی وجہ سے بھی اس کو روزہ دشوار ہو جاتا تو بالکل کام نہ کریں. روزہ فرض ہے. یہ اس کے لیے مطلب یہ کام کاج عذر نہیں ہے, روزہ فرض ہے.
آپ کی فرمائش میں میری فرمائش یہ ہے کہ آپ اللہ حضرت کا کلام وہ کمال حسن حضور ہے یہ پیش کریں.
بلغ العلا بکمال ہی کشف دجا بجمال ہی, بلغ العلا بکمال ہی کشف دجا بجمال ہی, حسنت جمیع خصال ہی, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بلغ العلا بکمال ہی کشف دجا بجمال ہی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام غلام محی الدین ہے, میں باب المدینہ ملیس سے بول رہا ہوں. میری سوال ہے, مجھے عبرت ناک خبریں دکھا دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
پشاور میں براتیوں سے بھری بس برساتی نالے میں جا گری, 19 افراد جا بحال.
22 فروری 2013 میں یہ واقعہ چار سدھا روڈ پر ہوا اور باراتیوں سے بھری بس برساتی نالے میں جا گری. 8 خواتین اور 5 بچوں سمیت 19 افراد دنیا سے رخصت ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے. کس طرح یہ پریشانی ان خوشی کے لمحات میں آتی ہے. در ایک بس باراتیوں سے بھری بس باراتیوں سے بھری گاڑی جب جا رہی ہوگی تو اندر میں سب رو تو نہیں رہے ہوں گے غم و دکھ کے مارے. ان میں جس انداز سے بے پردگی اور موسیقی اور گانے باجے اور ڈھول تماشے ہوتے ہیں وہ شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے, مگر اس میں کیا ہو رہا تھا یہ میں نہیں جانتا. میں ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اور جو دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو گھر کی رحمت کرے. اس کے بعد بھی کئی واقعات ہو گئے, باراتیوں سے بھری گاڑیاں حادثے کا شکار ہوئی. جب ہم سوار ہوتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کیا پتا کہ یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر ہوگا اور مجھے حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس سفر کے اندر. تو میں توبہ کر کے کلیمہ پڑھ کر اور راستے بھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے کرتے یہ سفر کیوں نہیں کرتا. گرتی بس سے چیکو پکار کی آواز سن رہے تھے. ہمدردی ہو رہی ہے, مجھے ہر مسلمان گھرانے سے ہمدردی ہے, ہر عاشق رسول سے ہمدردی ہے. مگر اے عاشقان رسول آپ بھی تو اپنے ساتھ ہمدردی کریں اور ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں. عبرت ناک خبریں, عبرت ناک مناظر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ہمارا میل ایڈریس ہے ENK@madinichannel.tv.
بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ.
عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہم اسی میں ایک اور مدنی پھول بھی ملا لیتے ہیں۔ ایک رکن میں تین بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، یہ دو بار ہوا۔ اب اگر اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہی۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہلائے گا۔ کھڑے ہو جائیے سرکار۔ دو باتیں آپ کو ویسے ابھی بیان کر دی ہم نے، ایک عمل قلیل، ایک عمل کثیر۔ ایسا کام کرنا کہ جس کو دیکھ کر ایسا لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، تو یہ ہوگا عمل کثیر، جبکہ اصلاح نماز سے نہ ہو، نماز کی درستی سے اس کا تعلق نہ ہو تو وہ آپ کی نماز توڑ دے گا۔ اب یہ چیز ایسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کا ایک رکن میں تین بار کھجانا، اور اگر وہ عمل قلیل ہے یعنی چھوٹا عمل ہے، دیکھنے والے کو شک تو ہوتا ہے کہ نماز میں شاید ہے شاید نہیں ہے، غالب گمان نہیں ہوتا، وہ اس کو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے کہ نماز میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب کہ اس معاملے میں شک ہی ہے تو وہ عمل قلیل چھوٹا کام ہے، جبکہ وہ اعمال نماز و اصلاح نماز سے نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عمل قلیل اگر کیا بھی تو نماز نہیں ٹوٹتی، عمل کثیر اصلاح اعمال اور اعمال نماز سے، اصلاح نماز سے اس کا تعلق نہ ہو نہ ہی نماز کے اعمال سے ہو۔ تو اب ایسے معاملے میں عمل کثیر نماز توڑنے کے لیے، عمل کثیر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اصلاح نماز سے نہ ہو اور اعمال نماز سے نہ ہو۔ اب یہ تین بار کھجا رہے ہیں، یہ نماز کی درستگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کھجانے سے۔ اب تین مرتبہ کھجانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں عام طور پر لیا جاتا ہے، ایک بار کھجائیے پھر ہاتھ واپس کیجئے، اس طرح آپ نے کھجانا ہے کہ ایک مرتبہ کھجائیں گے پھر ہاتھ واپس آئے، دوسری مرتبہ کھجائیں گے پھر واپس آئے، تیسری مرتبہ کھجائیں گے پھر واپس آ جائے، اس طرح آپ تین مرتبہ کھجائیے۔ دو، ہمارے ہاں عام طور پر اسی کو تین مرتبہ کھجانا کہا جاتا ہے، یہ اگرچہ تین مرتبہ کھجانا ہی ہے اور یہ عمل کثیر ہی ہے، نہ یہ اصلاح نماز کے لیے کیا گیا نہ ہی اعمال نماز سے ہے، نماز کی درستی سے، نماز کے کیے جانے والے افعال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک رکن میں تین مرتبہ کھجا دیا تو یہ نماز توڑ دیتا ہے، مگر صرف یہی نماز نہیں توڑتا۔ نماز تین مرتبہ کھجانے کا معنی یہ ہے، جس طرح کہ سد الشریعہ نے بہار شریعت میں امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں اس کی وضاحت کی، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، یہ دو بار، اور اب اگر اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، تین مختلف جگہوں پر کھجائیں گے، پھر واپس لائیں گے، یہ دو، یہ تین، یہ کتنی مرتبہ کھجانا کہلائے گا؟ یہ تین مرتبہ کھجانا کہلائے گا، کیونکہ انہوں نے ہاتھ اپنے جسم سے جدا کر دیا۔ تو اب جسم سے ہاتھ جدا اگر کر دیا تو یہ واپس آیا یا نہیں آیا، کھجانے کے اعتبار سے یہ تین مرتبہ شمار ہوگا اور تین مرتبہ ایسا کام کیا جو نماز میں کیے جانے والے اعمال، نماز میں ادا کیے جانے والے ارکان، نماز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی صورت سے ہٹ کر ہے، اور نماز کو درست کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پتھر کنکر آ گئے تو آپ نے ہٹا دیا کہ سجدہ نہیں ہو رہا، ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کیا۔ اور اس طرح کے کچھ کاموں سے آپ بچتے ہوئے اس کام کی طرف آپ نے، اس کام سے تو آپ کا تعلق نہیں ہے کہ اس میں ہمیں رعایت ملے۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔
میرے محلے میں گیارہویں شریف ہو یا بارہویں شریف کا کو تو وہ شرک اور بدعت کہتے ہیں، اگر ہم عقیقہ کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی شرک اور بدعت ہے، آپ سے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔
عقیقے کو شرک و بدعت تو پہلی بار سنا، ایسا بھی ہے پہلی بار سنا، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ عقیقے تو حدیثوں میں صراحت ہے ان کی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی عقیقے اپنے نواسوں کے اور ہے نا کرنے ثابت ہے نا، عقیقے تو، اور حدیثوں میں تذکرہ بھی ہے اس کا، تو عقیقے کا تو عقیقات وہ مستحب ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں یعنی لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سنن الترمذی جلد 3 صفحہ 177 حدیث نمبر 1527 اشرعت اللمعات میں ہے۔ امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اس کو والدین کے حق میں شفاعت کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس لڑکے سے پورا نفقہ حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور بعد نے کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما یعنی اس کی گروتھ اور اس میں اچھے اوصاف یعنی خوبیاں ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ اپنے عقیقے کے بارے میں سوال جواب نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، بہت ہی معلوماتی رسالہ ہے، مختصر سا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ رہا گیارہویں اور بارہویں شریف، تو یہ تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ گیارہویں ہو یا بارہویں شریف کی نیاز جیسے کرتے ہیں، تو یہ ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سیدنا سعد ابو داؤد جلد 2 صفحہ 180 حدیث نمبر 1681 حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری ماں انتقال کر گئی ہیں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی، چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا ہادی لے ام سعد، یعنی یہ ام سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ یہ رسالہ فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ صفحہ 11 سے روایت سنائی جو کہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے نیچے لکھا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد، یہ ام سعد کے لیے ہے کہ مانا یہ کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا گائے یا بکرے وغیرہ کو بزرگوں کی طرح منسوب کرنا، مثلا یہ کہنا کہ یہ سیدنا غوث پاک کا بکرا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کہ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ بکرا غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے۔ قربانی کے جانور کو بھی تو لوگ ایک دوسرے ہی کی طرح منسوب کرتے ہیں، مثلا کوئی اپنی قربانی کا بکرا لیے چلا آ رہا ہو اور اگر آپ اس سے پوچھیں گے کس کا بکرا ہے تو اس نے کچھ اس طرح جواب دینا ہے میرا بکرا ہے یا میرے ماموں کا بکرا ہے؟ جب یہ کہنے والے پر اعتراض نہیں تو غوث پاک کا بکرا کہنے والے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. حقیقت میں ہر شے کا مالک اللہ عز و جل ہی ہے، اور قربانی کا بکرا ہو یا غوث پاک کا بکرا، ذبح کے وقت ہر ذبیحہ پر اللہ عز و جل ہی کا نام لیا جاتا ہے. اللہ عز و جل وسوسوں سے نجات بخشے. یہ بارہویں شریف کے بارے میں بھی سوال انہوں نے کیا ہے، تو یہ صبح بارہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس میں بارہویں شریف یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بارہویں شریف کے تعلق سے اگر وسوسے ہوں گے تو دور ہو جائیں گے. مختصر سا رسالہ ہے.
تو اس میں جو یہ کہتے ہیں نا گیارہویں یا بارہویں شرک ہے، تو یہ جو جملہ ہے نا کہ گیارہویں یا بارہویں شرک ہے، اب شرک کسے کہتے ہیں وہ اگر تعریف ان کے ذہن میں ہو نا، اور یا عوام الناس میں جس کو اس تعریف کا پتہ ہو کہ شرک کہتے کس کو ہیں، تو جو یہ بولے گا نا کہ یار گیارہویں بارہویں شرک ہے، تو جو عقل مند ہوگا وہ تو اس کی بیوقوفی پہ جو ہے نا وہ روئے یا ہنسے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہنے چاہیے. کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی گیارہویں یا بارہویں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے نا ہو نہیں سکتی؟ نہ اللہ تعالیٰ کے لیے گیارہویں بارہویں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حی ہے کہ جس کو موت نہیں ہے، وہ حی لا یموت ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گیارہویں اور بارہویں تو ہے ہی نہیں نا، اور یہ گیارہویں بارہویں جو ہے نا یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا، اب بارہویں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولادت کا سلسلہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گیارہویں جو ہے آپ کا جو ہے وہ عرس کا دن، وفات کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وفات بھی نہیں ہے. تو یہ جو شرک کا معنی جانتا ہوگا نا وہ تو اس پہ ہنسے گا کہ یار یہ جملہ جو ہے نا یہ جملہ خود بہت زیادہ قابل گرفت ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا ننے مدنی منے اور مدنی منیوں کا سلسلہ روشن مستقبل.
حوریہ تاریہ
ماشاء اللہ عز و جل مرحبا.
حلیمہ تاریہ
خوش آمدید مرحبا. آئیے
دعا تاریہ
خوش آمدید مرحبا.
بلال اتاری
غصے میں لگ رہا ہے میرے کو آپ.
نہیں
غصے میں نہیں ہے بالکل بھی.
میرا نام ہے صادق اتاری
ماشاء اللہ زوجل مرحبا. مدنی چل کے آتی مدنی منوں اور مدنی منیوں کا تعارف حاصل کیا، آئیے ان کی گفتگو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جس کی آئے گی سب سے زیادہ تیز آواز اس کو دیں گے ہم یہ ایک اچھا سام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جی سبھی بچے تیز آواز نکال کے پڑھ رہے تھے، لیکن کچھ کی کارکردگی نمایاں ہے، اور جو زیادہ تیز آواز نکال کے پڑھ رہے تھے، جی آپ کھڑے ہو جائیے. آپ کا نام کیا ہے؟
جہانزیب.
دیکھیے گا جہانزیب بھائی کیسے آواز نکال کے پڑھ رہے تھے، سنائیے.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
آپ لوگ نہیں پڑھیں گے زور سے اور آواز نکال کے.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک.
وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. یہ عام دیا جا رہا ہے ہمارے، نام کیا ہے؟ جہانزیب اتاری کو. سبحان اللہ. سیدھے ہاتھ سے یاد رکھیں ڈکار کی آواز بھی بلند نہیں کرنی ہے. کیسے آتی ہے نا؟ ایک عجیب سی آواز ہوتی ہے اس کی، کیسی آتی ہے؟ کون نکالے گا ڈکار کی آواز؟ یہ ڈکار کی آواز ہے. تو یہ ڈکار کی آواز اچھی، ڈکار کی آواز اچھی نہیں ہوتی، ڈکار کی آواز میں آپ کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں کہ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے کہ یہ شیطان کو بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے. جب ڈکار یا چھینک کی آواز بلند کی جائے گی تو یہ کس کو پسند آئے گی؟ شیطان کو۔ ڈکار کی اور چھینک کی آواز کس کو پسند ہے؟ شیطان کو پسند ہے۔ تو ہم نے شیطان کو کیا کرنا ہے، ناراض کرنا ہے یا خوش کرنا ہے؟ کیونکہ شیطان سے تو ہماری جنگ ہے، شیطان سے ہماری
جنگ ہے۔
نعرہ کون لگائے گا شیطان کے خلاف جنگ جاری زور سے؟ کیونکہ شیطان سے تو ہماری جنگ ہے، کیا کہیں گے؟
شیطان کے خلاف جنگ۔
کھڑے ہو کے
شیطان کے خلاف جنگ
جاری ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ شیطان سے تو ہماری جنگ ہے، تو اب ہم چھینک کی آواز اور ڈکار کی آواز، اب ہم چھینک کی آواز اور ڈکار کی آواز کو بلند نہیں کریں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟
حلیمہ سعدیہ۔
حلیمہ سعدیہ، یہ بتائیے سر میں تیل لگانا کیا ہے؟
سنت
ہے۔ سر میں 20 کی مانگ نکالنا کیا ہے؟
سنت۔
تین انگلیوں سے کھانا کیا ہے؟
سنت۔
مسواک کرنا کیا ہے؟
سنت۔
جی اتنی ساری سنتیں بتائیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ حلیمہ نے بہت پیاری پیاری سنتیں بتائیں۔
تلقہ قیام محبا دو قیام محبا محبا یا مصطفی محبا مصطفیٰ مصطفیٰ۔
سبحان اللہ، بہت اچھے نعرے لگائے۔ آپ کو یہ عام دیا جا رہا ہے،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
سبحان اللہ، ہماری مدنی منی نے ہمیں تلبیہ سنائی بہت پیارے انداز میں، جن کو عام دیا جا رہا ہے۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔
میں آصف عنایت بات کر رہا ہوں یونان سے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شوگر کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سوال یہ ہے کہ کسی کا بیلنس میرے موبائل پہ غلطی سے آ جاتا ہے، کس کا ہے یہ مجھے پتا نہیں، وہ واپس بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو واپس کر سکوں، کہ معلوم نہیں ہوتا یہ کس نے کس کا غلطی سے آ جائے، تو جو بیلنس آیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟
اچھا، بیلنس موبائل کے اندر غلطی سے آ گیا، ٹھیک ہے، بتا دیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عمر تاری ساؤتھ افریقہ پیٹوریا، جہاز میں سیٹ پر بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب رحمۃ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جہاز میں سیٹ پر بیٹھ کر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی
موبائل ہے اور موبائل میں قرآن پاک ہے، تو ہم اگر اس پہ صرف اس کا کنز ایمان صرف ترجمہ پڑھتے رہیں تو موبائل میں قرآن پاک رکھ کے ترجمہ پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟
ترجمہ صرف پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی بتاتا۔ آتب بھائی، جی آتب بھائی یونان سے ہیں، شوگر کا مریض کو کیا کہیں گے روزہ رکھنے کے بعد؟
شوگر کے مریض کو روزہ رکھنا منع نہیں ہے،
صحیح،
وہ رکھے گا۔ اور روزہ رکھنا یعنی یہ بیماری اگرچہ ہے،
جی،
لیکن یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس بیماری کے باعث ہم یہ کہیں کہ یہ روزہ چھوڑ دے،
صحیح،
اور روزے کا فدیہ دیتا رہے،
صحیح۔
اور روزے، ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے 2 کلو آٹے میں،
جی،
2 کلو میں تقریباً 80 گرام کم وزن کا آٹا یا گیہوں یا اس کی قیمت، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ تو شوگر کا مریض ضروری نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکے، اگر شوگر بہت زیادہ ہائی ہے،
صحیح،
اور روزہ رکھنے میں پرابلم ہوتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پانی نہ پینے کی صورت میں تب بیماری اور بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ روزہ فی الحال نہ رکھے، لیکن بعد رمضان، ان روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی.
ٹھیک.
بس اوقات ایسا ہوتا ہے گرمی میں روزہ رکھنا, یا جیسے اب موسم ایک دم گرم ہوا ہے باب المدینہ میں, لیکن شروع کے 12-15 دن وہ بہت ٹھنڈے گزرے, تو اس میں روزہ رکھنا ممکن تھا. اب گرمی کی شدت کے باعث روزہ رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے, اور یہ دشواری اس کے اپنے تجربے سے ثابت ہو کہ میں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے میں پانی سے دور رہا, بچا رہا, اور پانی کی کمی کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا اور بیماری بڑھ گئی, تو یہ اس کو تجربہ ہو. یا طبیب حاذق مسلمان ماہر دینی مذہبی ڈاکٹر نے, اس کو طبیب نے کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں ورنہ بیماری بڑھ جائے گی, تو اس صورت میں اب اس مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد رمضان جتنے روزے چھوٹیں گے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. فدیہ کا حکم شوگر کے مریض کو نہیں ہے. بہت سارے شوگر کے مریض ایسے ہیں جو الحمدللہ ماہ رمضان کے روزے گرمی میں بھی رکھتے ہیں, سردی میں بھی رکھتے ہیں.
اچھا, موبائل کے اندر بیلنس غلطی سے آ گیا, اگر یہ تو کسی کرم فرما نے ان کو بھیج دیا ہوگا لگتا ہے.
اگر ایسا کوئی کرم فرما ان کو بتا دے کہ میں نے آپ کے موبائل میں بیلنس ڈالا تھا پہنچ گیا, اب اگر ان کو اس کی تصدیق ہو گئی اچھا انہوں نے ڈالا تھا, تو پھر تو کچھ بھی ان پہ حکم نہیں ہے, استعمال کریں خوشی سے, تو اس کی دل جوئی بھی ہوگی. اور اگر یہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, اور بس اوقات یہ نمبروں کی ایک آدھ نمبر کی بھی مسٹیک ہو جاتی ہے, بیلنس ادھر سے ادھر پہنچا سکتی ہے, تو اب یہ واپس نہیں کر سکتے. تو اب اس کا یہ ہے کہ کتنا بیلنس ان کے پاس آیا اتنی رقم یہ صدقہ کر دیں.
اتنی رقم صدقہ کریں. اچھا, عمر اتاری ساؤتھ افریقہ سے, جہاز میں سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
فرض نماز یا وتر یا سنت فجر,
جی
ان کو کھڑا ہو کر ہی پڑھنا ہوگا.
ٹھیک
ہے. اب جہاز کی جو پوزیشن ہے, اگر جہاز نارمل چل رہا ہے,
جی جی
اڑ رہا ہے, تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہوتا ہے.
جی جی.
باقاعدہ سیٹ سے پیچھے جا کر بھی روم بنا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں ہو,
بعض ایئر لائنز میں اور وہ کچھ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں,
دیکھیں اس میں بسا اوقات وہ ان کی اپنی ایک پابندی ہوتی ہے.
جی جی.
لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی صورت میں کوئی جہاز کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. تو غالب یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایک آدھ آدمی اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے تو جہاز میں کوئی ہچکولے آنے نہیں لگتے,
وہ تو سارے نارمل چل پھر رہے ہوتے ہیں.
تو اس صورت میں لگتا یہی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی صورت میں جہاز کو کوئی ٹیکنیکلی پرابلم نہیں ہوتی. تو اس صورت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں, وہ پڑھ سکتے ہیں. کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہوگی, اور جہاں ممکن نہ رہے تو وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے, لیکن قبلہ رو ہو کے ہی نماز پڑھی جائے گی.
صحیح. اچھا, موبائل کے اندر قرآن پاک یہ ہے اور صرف اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کنزول ایمان؟
بالکل, قرآن پاک جس طرح قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. احتیاط یہ ہو کہ وضو ہونا چاہیے.
وضو
احتیاط اس میں یہ کہ وضو ہی ہو, بے وضو اسکرین کو ٹچ نہ کرے.
آج کل یہ جو ٹیکنیکل یہ سارا معاملہ ہے اس کا, آئی پیڈ کا اور قرآن پاک ہوتا ہے, تو اس کو بھی یعنی کوشش کیجیے کہ بغیر وضو جب
پیج کھل گیا قرآن پاک کا, تو اس کو احتیاطاً حکم ہے کہ وضو کر لیا جائے, وضو کر کے اس کو چھوا جائے. لیکن اگر کوئی بے وضو چھو لے تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں, سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی بے انتہا منکسر المزاج تھے, ہر شخص کو اپنے سے بہتر تصور کیا کرتے. ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے کسی حبشی کو شراب کی بوتل کے ساتھ ایک عورت کے ہمراہ دیکھا. آپ رحمت اللہ تعالی نے دل میں کہا کہ کیا یہ شرابی حبشی بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اسی دوران ایک کشتی گزری جس پر 7 افراد سوار تھے. یکایک وہ غرق آب ہو گئی, 7 آدمی ڈوب گئے. یہ دیکھ کر حبشی دریا میں کود گیا اور اس نے ایک ایک کر کے 6 افراد کو باہر نکالا. پھر مجھ سے بولا کہ 7واں آپ نکالیے, میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ صاحب باطن بھی ہیں یا نہیں. یہ بھی سن لیجئے کہ یہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ میری امی جان ہے, اور بوتل میں شراب نہیں سادہ پانی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی نے سمجھ گئے کہ یہ حبشی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ میری اصلاح کے لیے آئی ہوئی غیبی ہستی ہے, لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا احترام کیا، دعا کی درخواست کی، اس نے دعا کی کہ اللہ عز و جل آپ کو نور بصیرت یعنی دل کی نظر کے نور سے نوازے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی خود کو کسی سے بہتر تصور نہیں کیا۔
عفو و رحمت کا بخشش کا سائے سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا، سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا، سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا، تجھ سے کر بھی دے مجھ کو اب ایک سیرت، ہو بسائے پڑا ایک سورت، کر بھی دے مجھ کو اب ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے یا خدا، تجھ سے میری بے سبب ہے حشر میں مجھ سے کر نانا پرسش، بے سبب اے خدا کرتے بخشش، حشر میں مجھ سے کر نا پرسش، بے سبب بخشتے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، بے سبب حشر میں مجھ سے کر نانا پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے مولا، نام غفار مولا تیرا ہے
کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔
میرے میٹھے پیارے سامعین، ذکر کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک زبانی یعنی ذکر باللسان، قلبی ذکر بالقلب، اور اعضاء بدن ذکر بالجوارح، اس کو کہتے ہیں، یعنی بدن اعضاء بدن سے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور دل سے یعنی قلب سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اس کی تفصیل ہے. قلبی ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، یہ قلبی ذکر کہلاتا ہے. اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل پر غور کرنا بھی قلبی ذکر میں داخل ہے. اسی طرح جو ہمارے جو علماء ہوتے ہیں اور یہ جو شرعی مسائل میں غور و خوض کرتے ہیں، غور و تفکر کرتے ہیں، یہ بھی قلبی ذکر میں اس کو شامل کیا گیا. اب اعضاء بدن کے ذکر کی اگر بات کی جائے تو اس سے مراد اپنے اعضاء بدن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ذکر بالجوارح جس کو ہم کہتے ہیں، بلکہ اعضاء کی اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اعضاء بدن عطا فرمائے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، دیگر جو اعضاء بدن ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے روکنا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں اسے استعمال کرنا، یہ اعضاء بدن کا اس کو ذکر کہیں گے. میرے مٹھو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے بکثرت حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. میں یہاں چند حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر ذکر کرنے کی ایک حرص پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، اور ہم جو فضول قسم کی گفتگو کے اندر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. اللہ کا ذکر یہ ایمان کامل کی نشانی ہے. ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے. ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے. ذکر کرنے والے قیامت کے روز بلند درجے میں ہوں گے. ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں. ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے. شب قدر، آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کا بیان کیا جاتا ہے. شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں. ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے، ذکر کرنے والی سوچ عطا فرمائے. ہمارے اسلاف یعنی ہمارے بزرگان دین یہ اس قدر اس معاملے میں اپنی مدنی سوچ رکھتے تھے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ حضرت سیری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے. میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا. 90 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں 90 مرتبہ زیادہ اللہ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں. لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی. یہ ان کی زبردست مدنی سوچ ہے. حدیث پاک میں ہے الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. روایتوں میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، تمہیں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذکرکم، یعنی میں تمہیں یاد کروں گا. کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو
میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یعنی مراد اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے. مگر آپ غور کیجئے پہل کہاں ہے، ہم یوں کرتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے. اے بندے اب تم کہاں ہو، اے اللہ کے بندو تم کیا کر رہے ہو، دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف، دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی یاد اس کے ذکر سے اپنی شب و روز کو ہم آباد کرنے کی کوشش کریں، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. پھر مزید آگے ارشاد ہوتا ہے وَشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو. یاد رکھیے میرے مدی چل گئے ناظرین، جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کے معنی ناشکری، اس کے معنی کیا ہوئے، ناشکری کے لیں گے، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی بے ایمانی لیا جائے گا. یہاں آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا اس میں کفر سے مراد ناشکری ہے. تو وَشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو. ہمیں شکر گزاری کا کہا جا رہا ہے، ہم شکر گزار بندے بنے. شکر کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے. صبر سے مدد طلب کرنا کیا ہے؟ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے. اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کے معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا گیا ہے. ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ارشادات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تمہیں تقوی پانے کا موقع ملا ہے زبردست، بالخصوص رمضان مبارک میں تقوی پانے کا موقع ملا، پرہیزی اختیار کرنے کا موقع ملا. یعنی میں اس رمضان کو اس طرح گزاروں کہ جب یہ رمضان مبارک مجھ سے رخصت ہو، جانا تو ہے اس ماہ رمضان نے، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، اس ماہ رمضان نے جانا ہے اور آئندہ سال دوبارہ آنا ہے، ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک ماہ ملا، اس ایک ماہ کے اندر ہم اپنی عادتوں کو درست کرنے، گناہوں سے بچنے کہ دشمن کو قید کیا گیا ہے، ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوطی کی طرف لائیں، اپنی تیاری کریں، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں. ایک ماہ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیشن ملا ہوا ہے کہ اس کے بعد تمہاری فائٹ شروع ہو جائے گی. اب مد مقابل اس وقت اپنے وہ قید کے اندر ہے اور ہمیں گویا کہ ایک موقع ملا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو، اپنی قوت ارادی کو، ان تمام کو مضبوط کریں کہ جب یہ مردود چاند رات کو آزاد ہو تو اور ہم سے یہ نبرد آزما ہو، جب ہم سے یہ لڑنے کے لیے آئے، ہم پر یہ اپنی چڑھائی کرے، تو اس وقت ہم اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
فاہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے
بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
آج بہت ہی پیاری کتاب اس وقت مجھے ملی ہے جس کا تعارف آپ کو پیش کرنا ہے، اور وہ کتاب ہے کرامات صحابہ۔ اس کتاب میں جو کچھ مضامین ہیں، اس میں نام سے جیسے ظاہر ہے، یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس کرامات، 100 صحابہ کرام کی کرامات پر مشتمل یہ مدنی گلدستہ ہے۔ بہت زبردست عالم تھے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و مقتدۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کا ہدیہ صرف 102 روپیہ، چلتے ہیں دارالفتح اہل سنت کی طرف۔ مفتی صاحب مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے؟
اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں ہیں۔ رمضان بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے مفتی صاحب۔
جی ہاں،
آج 18ویں شب آج پہنچی،
ایسا لگ رہا ہے کل ہی شروع ہوا تھا۔
جی مفتی صاحب، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آپ کی طرف سوال براتا ہوں مفتی صاحب۔
جی جی،
رزاق یوگانڈا سے بول رہا ہوں۔ مجھے ایک ریکویسٹ تھی پوچھنے کی کہ ایک پراپرٹی میں نے خریدی ہے، آدھا پیسہ نان مسلم بینک کا لگا ہوا ہے اور آدھا خود کا لگا ہوا ہے، تو اس کی زکات کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور نیت بھاڑے پہ دینے کی اور بھاڑا رکھنے کی ہے، تو اس کا ذرا پلیز مسئلہ بتا دیں، آپ کی بڑی بڑی مہربانی۔
جی مفتی صاحب،
ماشاء اللہ لگتا ہے کہ انڈیا کے سلیم بھائی ہیں، ہند کے سلیم بھائی ہیں، اس لیے بھاڑے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کرائے پر دینے کے لیے جب انہوں نے یہ پراپرٹی لی ہے، کسی بھی طریقے سے لی ہو، پارٹنرشپ کسی کی بھی ہو، تو اس پر، اس پراپرٹی پر تو زکات نہیں بنتی۔
آج آپ کو جس عظیم شخصیت کا تعارف بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سفیان بن سعید ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وطن یہ کوفہ ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں 99 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کے فضائل بہت ہی پیارے ہیں، کہتے ہیں بلا شبہ آپ امام المسلمین وہ ہیں، فقہ و حدیث، تقوی اور اجتہاد میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی گویا کہ ایک طرح سے تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر بنے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ نے ایام حمل میں، یعنی ابھی آپ ماں کے پیٹ میں، ہم سائے کی کوئی چیز بلا اجازت منہ میں رکھ لی تو آپ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیا۔ جب تک انہوں نے ہم سائے سے معذرت طلب نہ کی، آپ کا اضطراب ختم نہ ہوا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے سینکڑوں محدثین سے احادیث کی سماعت فرمائی۔ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس درس میں بھی شریک رہے اور علم حدیث میں آپ کی شاگردگی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، جب سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ پر نزعہ کا عالم طاری ہوا تو اب رونے لگے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، کیا گناہ کی کثرت نظر آ رہی ہے؟ آپ نے سر اٹھایا اور زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی قسم، میرے گناہ میرے نزدیک اس مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں، میں تو موت سے پہلے ایمان چھین جانے کے خوف سے رو رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کا ڈر۔
آپ کے کلام وسائل بخشش میں ایک شعر ہے، قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا، ان کی ہے غلامی کی سند، دیکھ لو عطار کے پاس۔ بابا جان، اس شعر میں غلامی کی سند سے کیا مراد ہے؟
جس نے صدق دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ مسلمان ہے، اور ہے کوئی ایسا مسلمان جو یہ کہہ دے کہ میں سرکار کا غلام نہیں ہوں؟ ناممکن ہے، کوئی کہے گا نہیں۔ تو جو قبر میں ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، گویا وہ غلامی کی سند بھی لے جانے میں کامیاب ہو گیا. تو گویا منکر نکیر سے کہا جا رہا ہے کہ میں قبر میں خالی ہاتھ نہیں آیا, ایمان ساتھ لایا ہوں. الحمدللہ دیکھ لو, یعنی کہ میں مومن ہوں تو میرے پاس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی سند میرے پاس موجود ہے, اور یہ ہر مسلمان کے پاس ہوتی ہے غلامی کی سند.
قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا, الٹی ہے غلامی کی سند, دے
باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں, کون سے حالات بدلتے ہیں اس بارے میں مگنی پھول ارشاد فرما دیں.
جب کرم ہوتا ہے تو بے نمازی کے حالات بدل کر اسے نمازی بنا دیا جاتا ہے. جب کرم ہوتا ہے تو جس کے پاس اسباب نہیں ہوتے اور مدینے کا ٹکٹ اس کو مل جاتا ہے, جب کرم ہوتا ہے تو کسی خوش نصیب کے حالات تو یوں بدلتے ہیں کہ اس کو مدینے میں موت آ جاتی ہے اور جنت البقیع میں اتر جاتا ہے.
غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے, ہاں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے.
غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توق ہمارے گلے میں ہو اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت آ جائے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس نفس نفسی کے عالم میں ہر بندہ ادھر ادھر کی سن کر بھٹک رہا ہے. حضرت صاحب ہماری مدنی پھولوں سے رہنمائی کریں.
اللہ اللہ, یہ واقعی یعنی کہ اس کے لیے علم دین حاصل کریں, علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں, اور کوئی جامع شرائط پیر ہو تو اس کا مرید بھی ہو جائے, کہ یہ بھی ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اور سب کی نہ سنیں, بعضوں کی یہ ہوتا ہے کہ وہ سنو سب کی کرو اپنی. یار ہم بہت پکے ہیں, اپنے کوئی ہلا نہیں سکتا, وہ ایسے ہلتے ہیں ان کے جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں بےچارے. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے, بہت بڑا عالم تھا, اب وہ بس کسی چکر میں پڑ گیا اور ایک بد مذہب عورت سے اس نے شادی کی ترکیب کی, کو منع کیا گیا کہ نہیں میں اس کو لائن پہ لے آؤں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس عورت نے اس علامہ کو لائن پر لے لیا, اپنی بد مذہبی پر اس کو وہ کنورٹ ہو گیا اس کی بد مذہبی پر. تو یہ بہت خطرناک ہے, شیطان گوار ہے. جب اتنا بڑا مولوی مطلب یعنی کہ اس کے چکر میں آ گیا تو ہماری تو معلومات ہی کتنی. تو اس لیے یکدر گیر و محکم گیر, آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اسی کے اجتماعات میں آتے رہیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے, تو یہ بھی ایک ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. دو کشتیوں کی سواری چھوڑ دیجئے, اگر دو کشتیوں میں پاؤں رکھیں گے نا تو ڈوب جائیں گے, ارے وہ منزل ملے گی نہیں. تو اس کی بھی سنو, اس کی بھی سنو, سنو سب کی کرو اپنی. یہ دانش مندی نہیں, یہ بے عقلی ہے. جب یہ اپنے دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو پکا سمجھتے ہوں گے کہ ہم تو پکے ہیں ایمان پر, خالی چلے دیکھتے ہیں کہ دجال کیا کرتا ہے. تو جب یہ دجال کو دیکھنے جائیں گے تو دجال تو اشارہ کرے گا تو میہ برسے گا, زمین کو اشارہ کرے گا تو وہ سبزہ اگے گا. تو یہ چکر میں پڑ جائیں گے کہ یہی تو خدا ہے, میہ برساتا ہے سبزہ اگاتا ہے, اور یوں اس کے فتنے میں وہ بھی مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے مطلب جس کے گھر جانا نہیں اس کا پتہ پوچھنا کیا, یک در گیر و محکم گیر. تو اپنے مطلب دعوت اسلامی کا دروازہ مضبوطی سے پکڑ لیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذریعے غوث پاک کے پیچھے پیچھے, اور یہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوں گے, اور انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ.
خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, بولو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہم تو یا رسول اللہ حق نارا لگاتے جائیں گے.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
ماہِ طیبہ نئی یربتہا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
سب سے پہلے تو ہماری یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا معنی اعتکاف کا ہے, ارشاد فرمائیں.
اعتکاف کا معنی ہے دھرنا دینا.
کیا دینا؟
دھرنا دینا.
دھرنا دینا, اچھا.
لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں آج کل استعمال
دھرنے دیے جاتے,
کہ سیاسی قسم کے لوگ مطالبات منوانے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے دھرنے دیتے ہیں. کہ یہ تھکا ہارا در در کی ٹھوکرے کھائے ہوا اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی درخواست تیری بارگاہ میں پیش کر دی,
اللہ اللہ اللہ
اب تو مجھ پہ فضل فرما. تو یہ اس کا دھرنا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور پھر یہ ایک قاعدہ ہے کہ کوئی فقیر کریم کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے نا کہ میں نے اب یہیں بیٹھنا جانا نہیں ہے, تو دے تو بھی بیٹھا ہوں نہ دے تو بھی بیٹھا ہوں, اس کو خیرات مل جاتی ہے
اللہ.
تو یہ کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر کہ آپ دس راتیں دس دن وہ بھی رمضان کے مہینے
اللہ
سبحان اللہ جس میں عبادتوں کا اتنا زبردست ثواب ملتا ہے
کہ
نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر
الحمدللہ,
اور ساتھ میں روزے کی عبادت بھی ہے فرض روزے کی وہ بھی, اور پھر مسجد کے اندر جو کہ اللہ کا گھر ہے, کتنے ساری عظمتیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں
سبحان سبحان.
اور وہ اعتکاف کرتے
ہیں. یوں کہہ لیا جائے کہ رب العالمین عز و جل کی رحمت عظیم ترین رحمتوں کا مبارک مہینہ رمضان ہمارے پاس تشریف لایا, مولا کریم نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں پہلے دن رحمت کی عطا فرمائے جسے ہم اشرائے رحمت کہتے ہیں. چھما چھم مولا کی بارشیں رحمت کی برستی رہیں برستی رہیں برستی رہیں, اور گناہگار سیاہ کار بد اتوار بد کردار اسیا شعار اپنے رب عز و جل کی رحمتوں سے حصہ لیتے رہے سرشار ہوتے رہے, کہ خیر سے وہ اشرائے رحمت رخصت ہوا, پھر اشرہ مغفرت کرم فرمائے ہوا. اشرہ مغفرت میں مغفرت کے متلاشی رحمت خدا کی برسات میں نہائے ہوئے
اپنے مولا سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں, اور مغفرت کے سوال کر کر کے جناب رب العالمین عز و جل کی رحمت سے حصہ پانے کے بعد مغفرت سے حصہ پانے کی بھرپور سعی کرتے ہیں کہ خیر سے عشر مغفرت بھی رخصت ہوتا ہے, اور پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے میں نے رحمت و مغفرت کی وہ برکات حاصل کی کہ نہیں کی, اب تو میرے پاس 10 ہی دن رہ گئے, اب میں کیا گھر جاؤں, اب میں کیا گھر کے کام کروں, اب میں کیا دھندا کروں, اب میں کیا ادھر جاؤں ادھر جاؤں یہ کروں وہ کروں, یوں کرتا ہوں اپنے مولا کی جناب میں ہی بیٹھ جاتا ہوں. اب جہنم سے آزادی کا عشرہ آ گیا ہے, چھوڑ دیتا ہوں گھر کو, چھوڑ دیتا ہوں کاروبار کو, چھوڑ دیتا ہوں دنیاوی مشغولیات کو, اور اپنے رب عز و جل کی جناب میں چپ کر کے آ کے بیٹھ جاتا ہوں, اس امید پر کہ یہ رب العالمین عز و جل کی طرف سے آخری عشرہ رہ گیا, 10 دن رہ گئے, اگر ان 10 دنوں میں بھی وہ نعمت میں نہ پا سکا جو پچھلے 20 دن میں مجھے عطا نہ ہوئی, اللہ نہ کرے میں نے رحمتوں سے حصہ نہ پایا, اللہ نہ کرے مغفرت کی نوید مجھے حاصل نہ ہوئی, تو اب یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی اللہ نہ کرے میں محرومی میں نہ گزار دوں, وہ رب عز و جل کی رحمت پر امید باندھے مغفرتوں کی خیرات لینے جہنم سے آزادی کا سوال لے کر اس مولا کی جناب میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, آ جاتا ہے, اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے, اپنا ذہن, اپنا قلب, اپنا جسم, اپنی جان, اپنی روح, اپنے معمولات, اپنے معاملات سب کے سب ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس امید پر بیٹھ جاتا ہے کہ مولا میں نے تیری بارگاہ میں دھرنا دے دیا ہے. قاری صاحب کیا ہے اعتکاف کی بھی اقسام ہوتی ہے,
ان میں سے پہلی قسم ہے اعتکاف واجب, اور دوسری ہے اعتکاف سنت, اور تیسری قسم ہے اعتکاف کی اعتکاف نفل. اعتکاف واجب یہ ہے کہ اعتکاف کی نذر یعنی منت مان لی, یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ رب العزت کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا, تو اب جتنے بھی دن کا کہا اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا. یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے تو اس میں شرط یہ ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں, صرف دل ہی دل میں منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی, یہ ہے اعتکاف واجب. دوسری قسم جو بیان فرمائی ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے وہ ہے اعتکاف سنت. منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں, اور اس میں روزہ بھی شرط ہے, اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت موقدہ علل کفایہ ہے, یعنی پورے شہر میں سے کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا, اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے. یہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف اگر موجود ہو, اور 29 تاریخ کو چاند نظر آنے کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد باہر نکلے تو یہ اعتکاف سنت اعتکاف کہلاتا ہے. نفلی اعتکاف وہ ہے کہ جو مبلغین دعوت اسلامی الحمدللہ اپنے دروس میں بھی بتاتے رہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں, دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا, یہ نفلی اعتکاف.
ماشاءاللہ.
عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا, خواہش سے کم کھاؤں گا, سحری کی سنت ادا کروں گا, کل کا فرض روزہ رکھوں گا, اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا, حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا, اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا, صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, بسم اللہ وعلی برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
لمن ياتي نذيرك فينا ظاهر تاج تو رے سر سو تو رے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا.
اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ.
سب فرسٹ آف آل ٹیل اس واٹ از اعتکاف.
The literal meaning of itikaf is to keep sitting at some place. But in the terminology of Sharia, itikaf means to sit in the masjid for the pleasure of Allah Azza wa Jal with the intention of itikaf. And the person must be sane, and he must be free from major impurities like janabat, haiz, nifas, that monthly menses, etc. And the age of puberty is not a condition. So even if a young person who is still not baligh, have not reached the age of puberty, but can make the difference between right and wrong, can also sit for itikaf, and his itikaf would be correct, and he will get sawab.
Subhanallah. Itikaf ki tareef sab ne bayan farmayi. میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ امیر السنت نے جو لکھا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مسجد میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اس کے لیے مسلمان کا عاقل یعنی عقل مند اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے, بلوغ شرط نہیں. نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے.
There are many virtues of itikaf. Even if you make itikaf for one day,
Ji.
There is a great sawab for that. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam has said, a person who sits for itikaf for one day for the pleasure of Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala will create three ditches between him and the Jahannam, and the distance of those ditches would be like the distance between west and the east, even actually more than that. So that means it's not gonna be, you know, easy or simple for that person to enter hellfire. In other words, he'll be kept far away from the hellfire.
This is just one day,
sir. Just one day. And Ummul Mumineen Hazrat Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, she says that our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said, مَنْ اِعْتَكَفَ إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
Subhanallah.
That the person who makes itikaf while he's a believer with the intention of sawab, اللہ عز و جل فگیوز آل ہز پریویس سنز اینڈ آلسو حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیز دیٹ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیز دیٹ آور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میڈ اعتکاف آف دا لاسٹ 10 ڈیز آف رمضان وچ از کال دا لاسٹ عشرہ اینڈ ہی یوز ٹو میک اعتکاف دیٹ واز ہز بلیسڈ ہیبٹ اینڈ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیز دیٹ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ showed me that place in the masjid where Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam used to make i'tikaf. So this also tells us, actually you find two things in this hadith mubarakah. One is that Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam used to make i'tikaf, and secondly sahaba ikram ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in used to identify those areas and take those areas as tabarruk.
Subhanallah.
And then they will tell each other and inform each other that this is the place where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sat and he made itikaf.
Subhanallah. Subhanallah.
As Mutsab mentioned that Sahaba Ikram, they used to identify the places wherever Nabi sallallahu alayhi wa sallam did certain actions, which we can say like is also sunnah. This is the lifestyle of Nabi sallallahu alayhi wa sallam that we should follow. And Sahaba Ikram, they were so ardent followers of the Sunnah. It is mentioned that Sayyidina Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, and he was such a ardent follower of the Sunnah that whenever he radiallahu anhu came to know about the Sunnah, he would try his level best to follow the Sunnah. Once it is reported that he was walking around at a certain place with a camel, and he was asked, why are you doing this? So he radiallahu anhu said that, once I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do the same thing at this very place. Therefore, I'm imitating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So whether it made sense or it didn't make sense, they
whether
tried.
There was reason or there's no reason. Maybe when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did something, there could have been a need.
But we are looking for hikmat, Maksam. What is the wisdom of this? We are always asking before we do it.
Because we follow our intellect, our brain. So if our brain says it's okay, then we accept it. And if our brain says no, it doesn't make sense, then we're not ready to accept it. So we are the slaves of our intellect. So we need to be slaves of Allah and His Rasul. So whether it makes sense or doesn't make sense, as long as it's coming from Allah and His Rasul, we should accept it.
Ramazan, 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 Ramazan.